استعانت کا مطلب ہے مدد مانگنا، اور مدد کا مانگنا اللہ کے ساتھ کام ہے، یعنی یہ کام غیر اللہ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں، یعنی کچھ مواقع ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ بھی استعانت کے راستے جائز نہیں ہیں، اور کچھ استعانت کی صورتیں وہ ہیں مدد مانگنے کی کہ مخلوق کے ساتھ بھی جائز ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو مخلوق کے ساتھ جائز نہیں ہیں۔ جیسے ایسے کام جو اسباب کے راستے سے، اسباب کے درجے سے اوپر کے ہیں، اس کو ما فوق الاسباب بولتے ہیں، ان چیزوں کو اگر مانگنا ہے تو اس کو مخلوق سے نہیں مانگا جا سکتا۔ اولاد کا مانگنا، عزت کا مانگنا، ذلت کا مانگنا، دولت کا مانگنا، آخرت میں نجات کا مانگنا، دنیا میں ایسی چیزوں کا مانگنا جن چیزوں کا اسباب کے دائرے سے، اسباب کے لیول سے اوپر کا جن کا لیول بن جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں اللہ سے بھی استعانت جائز نہیں ہوتی، بلکہ ان میں استعانت مانگنا اللہ کے ساتھ میں بے ادبی ہو جاتی ہے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھنا، کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا دعا ہے، مسنون ہے اور سنت ہے، لیکن یہی بسم اللہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ حرام چیز کھاتے ہوئے یا حرام چیز پیتے ہوئے پڑھے تو یہ کفر ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی ذات کی بے ادبی ہے کہ جو چیز آپ نے حرام کی ہے اسی چیز کو میں استعمال کرتا ہوں، اور اس چیز کے استعمال میں آپ کے نام کی برکت چاہتا ہوں، یہ انتہائی درجے کی بے ادبی ہے، یہ ناجائز ہے۔ انعامی جو بانڈز ہوتے ہیں، یہ جو لاٹریز وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو لے کر بھی لوگ اٹھاتے ہیں، تو اس وقت میں بسم اللہ اور دعاؤں کے ساتھ میں اہتمام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں، اور انتہائی بے ادبی، انتہائی درجے کی بے ادبی ہے اللہ کے ساتھ میں۔ تو کچھ صورتیں اللہ کے ساتھ بھی استعانت کے لیے ناجائز ہیں، ان میں سے اس قسم کی شکلیں بنتی ہیں، ان کو اگر ہم ایک ٹائٹل دیں تو یہ کہ شریعت کے اندر جو چیزیں ناجائز ہیں ان کاموں کے کرنے میں اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا، اور ان میں مرادوں کے حاصل ہونے کے واسطے اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ ایسی مخلوق ہے، مخلوق سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ مخلوق سے مدد ایسے کاموں میں مانگنا جو اسباب اور مسبب کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں جائز ہے، اور اس کے ساتھ اللہ نے دنیا کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کے ساتھ ہی زندگی گزاری جاتی ہے، لیکن ایک لیول وہ ہوتا ہے جو مخلوق کے حد اور قوت اور طاقت اور اختیار سے اوپر کا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں ما فوق الاسباب، وہ اس کو مخلوق سے مانگنا یہ ناجائز ہوتا ہے۔ تو ما تحت الاسباب جائز ہے اور ما فوق الاسباب جائز نہیں ہے۔ دعاؤں کا جو سیٹ اپ اور نظام ہے، یعنی ہم کو ہر لمحے دعا سکھائی گئی ہے، ہر موقع کے لحاظ سے دعا سکھائی گئی ہے، اور انتہائی خوبصورت ترین دعائیں ہیں، اور ایسی بر موقع ہیں، اور ایسی جامع ترین دعائیں ہیں کہ انسان سوچ سوچ کر بھی، مہینوں کوشش کر کے بھی ویسی چیزیں اللہ سے نہیں مانگ سکتا جیسے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھا دی۔ ہر موقع کے لحاظ سے ہیں، ہر موقع کے لحاظ سے ہیں، مسجد کو آ رہے ہیں تو معلوم ہے، جا رہے ہیں تو معلوم ہے، واش روم کو جا رہے ہیں، واش روم سے نکل رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا ختم کر رہے ہیں، دستر بچھا رہے ہیں، دستر اٹھا رہے ہیں، نوالا توڑ رہے ہیں، گھونٹ پی رہے ہیں، ہر موقع کے لحاظ سے ہو گئے، شادی بیاہ کر رہے ہیں، بیوی سے مل رہے ہیں، اولاد پیدا ہو رہی تو اولاد کے لیے، پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد میں نام رکھ رہے ہیں اس موقع سے، اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اس لحاظ سے، اولاد کی پرورش کر رہے ہیں اس لحاظ سے، شادی کا موقع آ گیا اس لحاظ سے، غم کا موقع آ گیا اس لحاظ سے، دوستیوں کا بنانا ہے اس لحاظ سے، جاب ہونا ہے اس لحاظ سے، رزق میں برکت ہونا ہے اس لحاظ سے، گھر کے اندر برکت ہونا ہے اس لحاظ سے، ایمان میں برکت اور اضافہ ہونا، عمل میں برکت اضافہ ہونا، نور کا، ہدایت کا ملنا، دین کی اور دنیا کی جو بھی ضرورت ہو سکتی ہے اس لائن کی دعائیں موجود ہیں، اور خوبصورت اس کا نظام ہے، اور خوبصورت انتہائی وہ دعائیں ہیں، اور انتہائی جامع ترین دعائیں ہیں، اور ایسی دعائیں ہیں کہ بندہ کوشش کر کے، بلکہ بندے اور پوری انسانیت کوشش کر کے، اگر وہ دعائیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو ہم ویسا مجموعہ تیار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم کو نوازا گیا، یہ چیز دی گئی ہے۔ تو وہ جو دعاؤں کا سارا نظام ہے وہ بھی استعانت کے زمرے میں آتا ہے، اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ پھر اس میں ایک لمبی چوڑی تشریح ملتی ہے عبادت اور استعانت کے حوالے سے، ان شاء اللہ پھر عرض کی جائے گی، کہ دین عبادت میں اور استعانت میں گھرا ہوا ہے سارا کا سارا دین۔ جیسے دعویٰ کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے کہ بھئی سارے دین، قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، تو کیسے ہے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ پھر عرض کیا جائے گا. تو استعانت میں ایک چیز یاد رکھنے کی کیا ہے کہ کچھ صورتیں وہ ہیں جو اللہ سے بھی مدد مانگنا ناجائز بن جاتی ہیں حرام موقعوں سے, اور کچھ صورتیں وہ ہیں جہاں صرف اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے, یعنی ما فوق الاسباب کے درجے میں. کچھ صورتیں وہ ہیں کہ مخلوق سے مدد لی جا سکتی ہے اور وہ استعانت بغیر اللہ میں اور حرام لیول میں نہیں آتی, جو ما فوق ما تحت الاسباب ہوتا ہے اس میں. اور کچھ صورتیں وہ ہیں جو ما فوق الاسباب ہوتی ہیں کہ مخلوق سے بھی استعانت اللہ اور مدد نہیں مانگی جا سکتی. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا کہ قرآن کریم میں یہ لفظ بہت آتا ہے, ہدایت کا دینا, ہدایت کا لینا, ہدایت نہیں دینا, ہدایت سے محروم کر دینا. انسانوں کے بس میں ہدایت ہے بھی اور نہیں بھی ہے, قرآن ہدایت کرتا ہے, قرآن ہدایت نہیں دیتا ہے, اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں, اللہ پاک ہدایت نہیں دیتے ہیں. تو یہ کون سے معنی ہے جس لحاظ سے قرآن کریم اس لفظ کو ہیر پھیر کرتا رہتا ہے کہ اگر اس کے معنی کو ہم نہیں سمجھیں گے تو خود کنفیوز ہوں گے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے لیے آتا ہے کہ اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں, یہ بھی آتا ہے کہ نہیں بھی دیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ ہادی ہیں, پھر یہ بھی ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے. تو پھر وہ معنی کیا ہے جس لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے سکتے ہیں, اور وہ معنی کیا ہے جس کی وجہ جس لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے؟ وہ کون سا معنی ہے جس لحاظ سے حق تعالیٰ بندوں کو ہدایت دیتے ہیں, اور وہ کون سا معنی ہے جس معنی کے لحاظ سے حق تعالیٰ بندوں کو ہدایت نہیں دیتے؟ تو عرض کیا گیا تھا کہ ہدایت کی تین قسمیں ہیں, ایک تکوینی اور ایک تشریعی اور ایک توفیقی. تکوینی کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا ہر مخلوق کو اس کی مزاج اس کے خاصیت کے ساتھ جو پیدا کیا گیا وہ خاصیتوں کا اس کو ملنا اس کی ہدایت ہے. سمجھنے کے لیے پرندے کا اڑنا, مچھلی کا تیرنا, ہم لوگوں کا بات کرنا, بات سمجھ سکنا, یہ ساری چیزیں یہ ہماری ہدایت میں آتی ہیں. اب ہمیں جو اعضا اور جو قوتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں ان اعضا کا وہ کام کرنا جس کام جو کام ان سے لیا جاتا ہے وہ ہدایت ہے. جیسے آنکھ کی ہدایت دیکھنا ہے, کان کی ہدایت سننا ہے, ناک کی ہدایت سونگھنا ہے, سانس لینا ہے, پھیپھڑوں کی ہدایت سانس لینا ہے, اس طرح سے. تو ایک تکوینی ہدایت ہوتی ہے. سورہ طہ میں کون سی آیت ہے وہ؟ قال فرعون رب العالمین قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جس نے اعطى كل شيء خلقه, ہر چیز کو اس کی تخلیق دی, ثم ہدا, پھر اس کو ہدایت دی. اب ہر چیز کو کون سی ہدایت ملے گی؟ قرآن والی تھوڑی ملے گی. یعنی جیسے جو غیر عقل نہیں رکھنے والی مخلوق ہے اس کو بھی اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے, تو اس کو جو ہدایت ملی ہوگی وہ قرآن والی ہدایت تو نہیں ہوگی نا, وہ شریعت والی ہدایت تو نہیں ہوگی, دین و مذہب والی ہدایت نہیں ہوگی. پھر وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ یہی ہے تکوینی ہدایت. یعنی جس کام کے لیے اس کو پیدا کیا گیا وہ کام اس کو سکھا دیا گیا. پانی کے اندر ڈبانے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کی ہدایت ہے, آگ کے اندر جلانے کی جو صفت ہے وہ اس کی ہدایت ہے, مٹی کے اندر کسی چیز کو تباہ و برباد کرنے کی اور اپنے میں ملا کے اس کے بالکل نشان کو مٹا دینے کی جو ہدایت ہے صلاحیت ہے وہ اس کی ہدایت ہے. اللہ خلق کل شیء خلقہ آتا کل شیء خلقہ ثم ھدا. دوسرے درجے کی ہدایت ہے, ہدایت تشریعی, یعنی اللہ کس چیز سے راضی ہوتے ہیں اور اللہ پاک کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں. اس کی جو تفصیلات ہیں جس کو دین و مذہب اور شریعت کا نام دیا جاتا ہے, یہ دین و مذہب اور شریعت والی ہدایت جس میں انبیاء کا سلسلہ آتا ہے, کتابوں کا سلسلہ آتا ہے اور صحیفوں کا سلسلہ آتا ہے, یہ سارا ہدایت تشریعی میں آتا ہے. یہ دوسرا معنی ہے ہدایت کا. اور ایک تیسرا معنی ہے ہدایت کا, ہدایت توفیقی, یعنی جو اللہ پاک کی ہدایت تشریعی سے جڑنا چاہتا ہے اپنے آپ کو آمادہ کر کے, تو پھر وہ خود نہیں جڑتا, اللہ اس کو جوڑتے ہیں. میں نوالا اپنی بھوک کو مٹانے کے واسطے بندے کھانے کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے نوالا اپنے منہ تک لے جاتا ہے, آگے چل کے دو راستے جاتے ہیں, ایک پیٹ کی طرف اور ایک سانس کی نالی میں. سانس کی نالی میں وہ نوالا نہیں جاتا, وہ پیٹ کے اندر جاتا ہے, کھانے کی نالی کے اندر جاتا ہے. تو اس کو اس نالی میں پہنچانے والا کون ہے؟ اور سانس جو آ اور جا رہی ہے اس سانس کو پیٹ کی اور کھانے کی نالی سے نہیں ملانے والا کون ہے؟ میں تو کھانا کھا رہا ہوں اس لیے کہ میں پیٹ بھر سکوں اور اپنی بھوک مٹا سکوں, لیکن یہ میری موت کا نظم بھی ہو سکتا ہے, موت کا سبب بھی بن سکتا ہے. پانی پینے میں بھی یہی معاملہ ہے, باقی اور چیزوں میں بھی یہی معاملہ ہے. ہر لمحہ اللہ پاک کی حفاظت کے اندر ہم ہوتے ہیں. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. ہر انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتے لگائے رکھے ہیں, اس کے آگے سے بھی اور اس کے پیچھے سے. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, اللہ کے حکم سے اس کو بچاتے, حفاظت کرتے ہیں اس کی. اب ہم لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا, چونکہ ہم تھوڑا سا اختیار اور قوت رکھتے ہیں تو ہم پہ یہ بات کھلتی نہیں. چھوٹے بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ وہ ایسی پوزیشن میں آ کے رک جاتے ہیں جس پوزیشن میں ہم آپ رک نہیں سکتے, وہ گرتے گرتے بچ جاتے ہیں, وہ ٹھہر جاتے ہیں, وہ ایک جگہ ہلاکت کے درجے میں اپنے آپ کو ہلاکت کے موقع میں ڈالتے ہوئے تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کی حفاظت کر رہا ہے, کوئی ان کو بچا رہا ہے. وہ لہو آپ کی بات ممبئی نہیں ہے, دئی کا مشاہدہ ہے وہ ہمارے واسطے, وہ اللہ کی طرف سے نظام ہے. وہ تو ایک ہدایت تشریعی کے بعد ہوتی ہے ہدایت توفیقی، یعنی جو شریعت پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو چلاتے ہیں. اگر کوئی چل رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چل رہا ہوں، اللہ فرما رہے بہت بڑی خوش فہمی میں ہو، بہت بڑی غلط فہمی میں ہو، تم نہیں چل رہے، میں چلا رہا ہوں. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹھی بھر مشتخاک کو پھینکا تھا کفار کے اوپر، اور اس کی وجہ سے پھر ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ گیا تھا، حضور ان کے سامنے سے نکل کے چلے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضور کا کچھ بگاڑ نہیں سکے تھے. حضور نے فرمایا پھینکا تو آپ نے تھا، عمر رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى، تم نے تھوڑی پھینکا تھا، میں نے پھینکا تھا. لیکن پھینکے کون، وہ ہاتھ کس کا ہے؟ حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مٹی ہے، وہ پھینکنے والے حضور ہیں، وہ پھینکی جانے والی چیز مٹی ہے، کفار پر وہ پھینکا جا رہا ہے. تعالیٰ فرمائے ہمار رمیتا اذ رمیتا، ایجپشن اذ رمیتا، جب تم نے پھینکا تو مار رمیتا تم نے نہیں پھینکا، ولکن اللہ رمى، بلکہ اللہ نے پھینکا. تو وہی اللہ پاک سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کے پیچھے، یعنی اس کام کے ہونے کے پیچھے، اس کو ہونے دینے والی جو بات ہے وہ میں کر سکتا ہوں. تم پھینکنا چاہ رہے ہو، تم ان کے آگے آڑ کرنا چاہ رہے ہو، وہ چاہتے ہو کہ یہ مٹی ہاتھ میں آئے اور وہ ان تک پہنچے، ان کی نگاہوں پر، آنکھوں کے سامنے سے گرے. تو یہ سارے جو مراحل ہیں ان کو طے کروانے میں میرا ہاتھ ہوتا ہے، میرا دست قدرت، دست غیب کار فرما ہوتا ہے. یہ ہٹا لوں تو پھر کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، پلک تک نہیں جھپک سکتا، سانس تک نہیں لے سکتا. ایک ہدایت توفیقی ہوتی ہے، یعنی جو قرآن پہ چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو چلاتے ہیں، جو حدیث کے مطابق چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو چلاتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی بنانا چاہتا ہے اللہ اس میں اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو آنے دیتے ہیں اس راستے پر. یا ہدی الیہ من یونیب، جو رجوع کرتا ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. یجتبی الیہ من یشا، جس کو وہ چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو یہ ہدایت کے تین درجے ہیں. عرض کیا گیا تھا کہ جیسے جہاں پر اللہ پاک یہ فرماتے ہیں میں نے ہر چیز کو ہدایت دی ہے، تو وہ ہدایت تشریعی یا توفیقی نہیں ہوتی، وہ تکوینی ہوتی ہے. جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں بندوں کو ہدایت دیتا ہوں، تو پھر وہ دو لیول کی ہوتی ہے، ایک ہدایت تشریعی اور ایک ہدایت توفیقی. یعنی ان کے لیے میں نے شریعت کا نظام، دستور اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بنا کے بھیجا ہے، نبیوں کو بھی بھیجا سکھانے کے لیے، کتاب بھی اتارا کہ اس میں حوالے کے طور پہ دیکھنے کے لیے. اور توفیقی، جب وہ چلنا چاہتے ہیں تو پھر میں ان کو ہدایت دیتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اب سمجھ میں آ گیا کہ یہاں ہدایت سے ہدایت توفیقی مراد ہے. وہ ظالم میرے راستے پہ آنا نہیں چاہتے، تو پھر میں بھی توفیق سے محروم رکھتا ہوں ان کو، اللہ تعالیٰ نہیں اس راستے پہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ حضور ہادی ہیں. کیا مطلب ہوا؟ ہدایت تکوینی تو حضور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ خالق نہیں ہے. تکوین والی ہدایت وہی دے سکتا ہے جو تخلیق کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، تو پھر اس معنی میں کوئی ہادی بھی نہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں. کس معنی میں؟ تکوینی لحاظ میں نہیں، اور ایسے ہی آگے جو توفیقی مرحلہ آتا ہے توفیق دینے کا، اس میں بھی نہیں. صرف بیچ کا درجہ بچتا ہے انبیاء کے واسطے اور مخلوق کے واسطے، اور وہ ہے تشریعی. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور کتابیں اور انبیاء اور مخلوقات یہ ہادی ہیں. کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ وہ رہبری کر سکتی ہیں، وہ دین بتا سکتی ہیں، وہ اللہ کی مرضیات نامرضیات کو سمجھا سکتے ہیں. اور یہاں جہاں پہ یہ آتا ہے کہ حضور یا مخلوقات ہادی نہیں ہیں، وہ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے تکوینی مرحلے کی اور درجے کی نفی ہے، توفیقی مرحلے کی نفی ہے. کہ کسی کو توفیق دینا آپ کا کام نہیں ہے، اور پیدا کر کے کسی کو اس کی مزاج و خاصیت بنانا آپ کا کام نہیں. اس کے بعد ہدایت میں جو چیز ہم کو مانگنے کے لیے سکھایا گیا وہ ہے صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. سمان صاحب سن رہے ہیں؟ اچھا. ایک وہ جو سیدھا راستہ ہوتا ہے جس میں کجی نہیں ہوتی، دوسرے وہ جو کشادہ ہوتا ہے جس کے اندر تنگی نہیں ہوتی، تیسرے وہ جو منزل تک پہنچانے والا ہوتا ہے، بیچ راستے میں چھوڑ نہیں دیتا، وہ ٹوٹا ہوا پل نہیں ہوتا، وہ بالکل پہنچانے والا راستہ ہوتا ہے. اور چوتھے یہ وہ واحد راستہ ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، وہ صراط مستقیم. یہ اسلام ہی ہے، اسلام کے سوا کوئی اور راستہ صراط مستقیم کا نہیں ہو سکتا. پھر خود قرآن نے اس کی تشریح کی ہے. یہ جو تفصیلات بتائی گئی تھی یہ لغت کے اعتبار سے صراط کا، صراط مستقیم کا معنی کیا بنتا اور وہ شریعت پہ فٹ ہوتا یا نہیں ہوتا، اسی حوالے سے عرض کیا گیا. اب صراط مستقیم کو خود قرآن سے پوچھو کہ کیا ہے، تو اس نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہم کو چلائیے، ہم کو دکھائیے وہ راستہ جو آپ، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا. الذین انعمت علیہم کا راستہ ہم کو بتائیے، اس راستے پہ ہم کو چلائیے. اہدینا، ہدایت کا ایک معنی چلانا بھی آتا ہے اور دکھانا بھی آتا ہے. دکھانا تو یہ ہو گیا، کسی نے پوچھا جامع مسجد کدھر ہے، تو بولے یہاں سے سیدھا جاؤ، وہاں سے رائٹ لو، یہاں سے لیفٹ لو، یہ ہو گیا دکھانا. اور چلانا یہ ہے کہ جامع مسجد کدھر ہے، بولے میرے ساتھ بیٹھو، میں تم آپ کو پہنچا دیتا ہوں وہاں پہ. تو دو ہدایت، اس لیول میں بھی ہدایت ہے، اس لیول میں بھی ہدایت ہے. حق تعالیٰ دونوں طریقوں سے کرتے ہیں، تشریعی انداز سے بھی اور توفیقی لحاظ سے بھی. تو ہم کو چلائیے بھی اور ہم کو دکھائیے بھی، بتائیے بھی. اللہ جنا نام تعلیم کون ہے؟ اس کا سوال قرآن سے پوچھا گیا تو قرآن نے خود کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, نبیوں والا راستہ یہ انعام والوں کا راستہ ہے, شہداء کا صدیقین کا راستہ یہ انعام والوں کا ہے, ایسے ہی شہیدوں کا اور ایسے ہی صالحین کا. نبیوں والا انسانوں کے اندر عزت و شرافت کے دنیاوی اور دینی لحاظ سے کئی مرتبے ہیں, ہر سارے کے سارے انسان ایک مرتبے اور ایک درجے کے نہیں ہیں. دینی لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے اعلیٰ درجہ جس سے اوپر مخلوق کا کوئی رتبہ نہیں ہے وہ ہے نبوت کا, کہ حق تعالیٰ کسی بندے کو اپنے مخلوق میں سے چن لیتے ہیں کہ میرا پیغام لو اور میرے بندوں تک پہنچاؤ. اب وہ جن کو چنا ہے وہ نبی اور رسول کہلاتے ہیں, جن تک ان کو پہنچایا جا رہا وہ ان کی امت کہلاتی ہے, اور اگر کتاب وغیرہ کچھ ملی ہے تو وہ پھر صحیفہ یا آسمانی کتاب کہلاتی ہے, تو اس کے ذریعے سے وہ چن لیا جاتا ہے. پیغام اللہ کا پیغام براہ راست وہ اللہ سے لیتے ہیں اور اس کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں. یہ والا کام جو کرتے ہیں یہ والا رتبہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا, یہ وہابی چیز ہے, یہ محنت کر کے کوئی نبی نہیں بن سکتا. آج کل بن رہے ہیں لوگ, نہیں بن سکتا. تو نبیوں کا راستہ یہ انعام والوں کا راستہ ہے. اس کے بعد ہے صدیقین کا راستہ. صدیق کون ہے؟ صدیق وہ ہے جس کے قول میں, بات چیت میں, جس کے عمل میں اور جس کی نیت اور فکر کے اندر صدق سچائی پیوست ہو جائے, اس کے رچ بس جائے. جیسے پانی اسپنج کے اندر پانی جو بھیگو دیا جائے, کوئی اسپنج اور اس کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو اس کے اوپر اندر ظاہر باہر ہر طرف آپ دیکھ لیں وہ پانی پانی ہی پانی ہوگا. وہ تو صدیقیت کا جو مقام ہے اس کے, صدیق وہ آدمی ہوتا ہے وہ بات کرے گا تو وہ سچ ہی ہوگی, وہ جھوٹ کا اس میں امکان نہیں ہوتا. وہ سوچے گا تو وہ حق ہی ہوگی, وہ باطل کو سوچتا ہی نہیں ہے. اس کے سامنے ایمان لانے والی کوئی بات کی جائے تو اس کو ذرا تردد نہیں ہوتا, ارے ایسا کیسا, اگر ایسا ہے تو پھر وہ کیسا, وہ جو میں سنا تھا اس کا کیا حال ہے. نہیں, صدیقیت کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی. آج کل فتنے جو چل رہے ہیں اس دنیا کے اندر, لوگ ہر طرف سے ہر قسم کی باتیں سن لیتے ہیں, مستند سے بھی, غیر مستند سے بھی, دنیا داروں سے بھی, دینداروں سے بھی, اہل حق سے بھی, اہل باطل سے بھی, پھر سن کے آ کے خود کنفیوز رہتے ہیں اور پھر سوالات کرتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ قابو میں لانے کی چیز ہے. 10 ڈاکٹروں کی دوا کھائیں گے تو کبھی کسی کو شفا نہیں ملی ہے. 10 ڈاکٹروں سے دوا لی جائے گی ایک مرض کی تو کبھی کسی کو اس کے ذریعے سے شفا نہیں ملی. تو 10 لوگوں سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں. اب یہاں پہ بھی تماشے کرتے ہیں لوگ, صبح کو کال آتا ہے 10 بجے, ایک مسئلہ پوچھا جاتا, پھر 11 بجے وہی بندہ اٹھاتا ہے, کال کرتا ہے, اٹھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں وہی صاحب ہے جنہوں نے ابھی جواب دیا تھا, کوئی اور ہے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ بتایا تھا, ہم جاننا چاہ رہے تھے کوئی مفتی صاحب تو کیا وہ بھی یہی بتاتے ہیں, ہم لوگ اس کام کے لیے رہ گئے. وہ منہ پہ ہی کہتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب نے یہ بتایا تھا تو ہم ایک اور مفتی صاحب سے بھی جاننا چاہ رہے تھے کہ اس کا یہ مسئلہ بنتا ہے. 10 لوگوں سے نہیں پوچھنا چاہیے, 10 لوگوں کے بیانات کو نہیں سننا چاہیے. مستند علماء کو, جن کی طرف آپ کا دل مائل ہوتا ہے, ظاہری اعتبار سے جو دین کے پابند ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ دین ہی کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں, ان سے جڑ کے رہنا چاہیے. اس زمانے کے اندر بلا شک و شبہ, بغیر کسی تردد کے, پورے شرح صدر اور بصیرت کے ساتھ اگر آپ دیکھ لیں گے, علماء حق, علماء دیوبند حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سے جڑے ہوئے بھی ہیں, اور وہ وہی تشریحات, وہی تفصیلات بتاتے ہیں جو صحابہ کرام سے, تابعین اعظم سے, اکابر امت سے اور سلف سے منقول ہیں. بلا کسی تردد کے ان کے بیانات کو سنا جا سکتا ہے. ہاں, کسی کا کوئی تفرد ہوتا ہے, یعنی جمہور امت سے ہٹ کے ان کی اپنی ایک علمی دلائل کی بنیاد پہ ایک الگ تحقیق ہوتی ہے, اس کی بنیاد پہ ان کو گمراہ نہیں بولا جاتا, صرف یہ بولا جاتا کہ وہ ان کا تفرد ہے. وہ تفرد ان کی اپنی حد تک ہے, اس کو اختیار کرنے کے لیے نہیں. جب بندہ فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے ٹھیک راستے پر ہوتا ہے, اس کی 90% چیزیں ہیں, 95% چیزیں, 95%, تو اگر وہ غلطی کر جائے تو یہ بولتے ہیں کہ وہ ان سے تسامح ہو گیا یا غلطی ہو گئی, یا یہ بولتے ہیں کہ دلائل کی بنیاد پہ ان کی اپنی رائے ہے, وہ جمہور کا موقف نہیں ہے, ہم کو اس پہ نہیں چلنا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ ہے ڈاوا ڈول, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی کبھی کچا کبھی پکا, اس طرح سے چلتا رہتا ہے, تو بولتے ہیں کہ یہ کچا جام ہے, اس کو مت کھاؤ, پیٹ میں درد ہوگا. یہ والا ہوتا ہے کہ اگر نیم حکیم خطرہ جان, نیم اللہ خطرہ ایمان, وہ والا حساب ہو جاتا ہے. تو صدیقین وہ ہوتے ہیں جو, جن کی بات چیت میں سچائی ہوتی ہے, جن کے کام میں سچائی ہوتی ہے, جن کی فکر میں, عقیدے کے اندر سچائی ہوتی ہے, ان کو حق کے قبول کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں ہوتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رسالت کا دعویٰ, رسول ہونے کا دعویٰ پیش کیا تو فوراً مان گئے. ان کو ایک لمحے کے لیے یہ تردد نہیں ہوا کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے, حالانکہ ہزاروں لوگ, سینکڑوں لوگ موجود تھے جن کو شبہ ہوا, ان کو نہیں ہوا, اس لیے تو وہ صدیق اکبر ہیں. معراج کا واقعہ پیش آیا. آپ اندازہ کریں کہ آج کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی, اس زمانے کی 1400 سال پہلے کی بات ہو رہی, جب آج کی جیسی ایجادات موجود نہیں ہیں, سواریاں موجود نہیں ہیں, جانے آنے کے وسائل موجود نہیں ہیں, یہ چیزیں نہیں ہیں. اور اس وقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں گیا, کہاں گیا؟ قریب میں نہیں دور, بیت المقدس گیا, فلسطین گیا, یہاں سے مکہ سے. پھر آپ کہتے ہیں وہاں سے میں آسمانوں پہ بھی گیا. فلسطین تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ زمین کی بات ہو رہی, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہاں سے میں آسمانوں پہ گیا. اچھا, صدیق اکبر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, آپ بول رہے ہیں تو آپ سچے ہیں, آپ نے بتایا ہے تو آپ سچے ہیں, آپ گئے, آپ نے کہا کہ آپ گئے تو آپ گئے, ہم نے مان لیا آپ گئے. تو یہ صدیق اکبر ہیں, صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں کہ ایمانیات میں ان کو ذرا بھی تردد نہیں ہوتا, ذرا بھی تحمل نہیں ہوتا, جیسے شبہ, خلجانات, اعتراضات یا وسوسے یا ایک بے اطمینانی کی کیفیت, یہ ہمارے ساتھ جو لگی ہوئی ہے نا, یہ صدیقیت سے مقام سے ہم فروت رہے ہیں, اس واسطے میں ہمارے ساتھ لگی ہوئی. تو صدیقین کا مرتبہ بڑا مرتبہ ہوتا ہے. شہدا, شہدا وہ ہے جو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے اور اللہ کی رضا اور قرب کو پانے کے واسطے کوشش کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ جان دینے کا موقع آیا تو وہ بھی کر گزرتا ہے. اور صالح وہ ہے جو ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کو پورا کرنے کے لیے مسلم طریقے پر چلتا ہے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ صالح ہے. انسان کے اندر بنیادی طور پر دو قوتیں ہیں, ایک علم کی قوت ہے اور ایک عمل کی قوت ہے. علم سب سے زیادہ انبیاء کے پاس ہوتا ہے, علمی لحاظ سے کامل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں, وہی کا علم ان کے پاس ہوتا ہے, اور ان کے تابع صدیق ہوتا ہے علم کے لحاظ سے. اور عمل کے لحاظ سے اپنی عملی کوششوں سے اللہ کے قریب ہونے اور اللہ کو پانے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جو کوشش کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے اول درجے پر, اور اس کے تابع یہ صالحین ہوتے ہیں. تو دونوں لحاظ سے جو چار رتبے بنتے ہیں, تعالیٰ نے فرمایا یہ مجھے پسند ہے, یہ منعم علیہم ہے, میں نے ان کو نوازا ہوا ہے, ان کے راستے پر چلو گے تو راہ حق کو پالو گے, انبیاء کو, صدیقین کو, شہداء کو اور صالحین کو. جب الذین آمنوا وعملوا الصالحات وغیرہ آئے گا تو صالحین کی, صالح عمل صالح کی تشریح کے اندر دو تین بنیادی باتیں بنتی ہیں, ہمیشہ اس پر پرکھ لیا جا سکتا کسی بھی چیز کو کہ یہ عمل صالح ہے یا نہیں ہے, بڑی آسان چیز ہوتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہاں پر ایک دو باتیں اور غور طلب ہیں. وہ کیا, اللہ تعالیٰ نے جب صراط مستقیم کو بتایا کہ ان لوگوں کا راستہ, تو یہاں پہ یہ بھی کہا سکتا ہے صراط القرآن, قرآن کا راستہ, اہدنا صراط المستقیم, صراط مستقیم پہ ہم کو چلائیے, کون سا راستہ؟ صراط القرآن, قرآن والا. وہ نہیں کہا گیا, بولا گیا صراط الذین, لوگوں کا راستہ. ابھی گزشتہ عرض کیا گیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نعبد کے اندر ہمارے بعض گمراہ بھائیوں نے, اہل حدیث طبقے نے یہ مسئلہ نکالا تھا کہ تقلید شرک ہے, یہیں سے نکلتا ہے کہ تقلید واجب ہے. صراط الذین, پچھلی آیت سے انہوں نے شرک کا مطلب نکالا تھا کہ تقلید جو ہے وہ غیر اللہ کو اللہ کا درجہ دینے کے والی بات ہو گئی, اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پیچھے چلنے والی بات ہو گئی, اماموں کو ماننے والی بات ہو گئی. تو اس وقت جو تحقیق عرض کی گئی تھی کہ ان اماموں کو نہیں مانا جاتا, امام کی تحقیق پر صرف اعتماد کیا جاتا کہ انہوں نے اللہ کی بات کا جو مطلب بتایا ہم کو اس پر اعتماد ہے, اس حساب سے ہم اپنی زندگی گزاریں گے. یہاں پر صراط الذین خود کہہ رہا ہے کیا کہ ان لوگوں کا راستہ, وہ جو منعم علیہم ہے. اب جتنے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں وہ منعم علیہم کے کسی نہ کسی زمرے میں ضرور ہیں, وہ نبی تو وہ بے شک نہیں ہے, صدیق, شہداء اور صالحین وہ ان میں سے کسی نہ کسی زمرے میں ضرور آتے ہیں, کیونکہ ان کے علم پر امت کو اعتماد ہے, اور علم ہی کی لائن سے صدیقیت کا مقام ہے. ان کے عمل پر امت کو اعتماد ہے, بعضوں کے جنازے جیلوں سے نکلے صرف اس بنیاد پر کہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا, تو انہوں نے حق کے واسطے اپنی جان دے دی, وہ شہید نہیں ہوئے. اور جہاں تک عمل صالح کا تعلق ہے, پوری کی پوری زندگی عمل صالح میں گزری. اگر ایسا کچھ ہوتا جس پر انگلی اٹھائی جا سکتی تھی, تو آپ حضرات کو نہیں معلوم ہے فن اسماء و رجال ایک فن ہے جو مسلمانوں کا ایجاد کیا ہوا ہے, 5 لاکھ افراد کی دیانت اور تقوی اور ظاہری اور باطنی لحاظ سے ان کی جو حالت تھی, اس حوالے سے ان کا ایک ان کے احوال کی ایک تحقیق پوری موجود ہے کتابوں کے اندر, ہزاروں صفحات کے اندر وہ کتابیں موجود ہیں. میں لکھا گیا کہ ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہیں, جن لوگوں نے وہ حدیثیں پہنچائی, کون سا آدمی, اس کا نام کیا تھا, اس کے ابا کا نام کیا تھا, کس نام سے, اس نام کے علاوہ کون سے اور ناموں سے وہ مشہور تھا, کن کس کے پاس وہ پڑھا, پڑھنے کے لیے کس کس جگہ پہ وہ گیا, اس سے کون کون لوگ اور پڑھے, اور اپنے ظاہری اعتبار سے وہ کیسا تھا, عقائد کیا تھے اس کے, یہ ساری تفصیلات اس کے اندر ہوتی ہیں, یہ فن کے اندر, فن اسماء و رجال کے اندر. فن اسماء و رجال والے چھوڑتے پھر امام بحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے بچ کے جانا مشکل ہوتا. وہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے, اپنے اباؤں کو بھی نہیں دیکھتے تھے, یہ فن والے. ان کا کام ہی ایسا تھا کہ حدیث کی حفاظت کا مسئلہ ہے, دین پر اعتماد کا مسئلہ ہے, یہاں پر خیانت نہیں ہو سکتی. वो फन एतमाद वाला फन है। उन्होंने जो कार्रवाइयां की है, उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, उन्होंने जो अपनी काविशें दुनिया के सामने पेश किए हैं, उसका कोई जवाब किसी और कौम के पास में ऐसा फन मौजूद नहीं है कि 5 लाख अफराद की जो दीनी वास्ता बने उन्होंने सारी फहरिस्त सामने पेश कर दी है कि देखो इन वास्तों से हम तक दीन पहुंचा है। लोग आजकल अभी जुमा के बाद एक साहब पूछ रहे थे कि भाई लोग कह रहे हैं उनकी नहीं हदीस का पुराना एतराज है, हदीस लिखे जाने में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हदीस के लिखे जाने तक, ये बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी वगैरह के लिखे जाने तक का जो टाइम है, इस टाइम में काफी अरसा बीत गया, हदीस महफूज होने का एतमाद कहाँ से हासिल करें? उन्होंने इस बुनियाद पर कि ये जो पीरियड है, इस पीरियड में तो हदीसें नहीं लिखी गई ना, जैसे बुखारी लिखी गई है 150 साल के बाद लिखी गई है, तो ये जो 150 साल का अरसा है ये हदीसों के बगैर गुजर गया ना, लिहाजा अब जो हम तक हदीसें पहुंची हैं वो काबिल एतबार कैसा हुई? ये मुस्तशरिकीन कॉलेजों के अंदर जो इस्लामियात पढ़ाए जाते वहां पर ये शोशे छोड़े जाते शकूक पैदा करने के वास्ते। कॉलेजों के अंदर मुस्तशरिकीन एक फिरका कहलाता है उम्मत के अंदर, वो होते हैं जो उलूम नबूवत को हासिल करते हैं काफिरों से, तो काफिर तो फिर अपने कुफर का हिस्सा डालेगा आपके इल्म में, मुशरिक तो फिर अपने शिर्क का हिस्सा डालेगा आपके इल्म में, यहूदी और ईसाई होगा पढ़ाने वाला तो वो अपने मजहब का कुछ ना कुछ डालेगा, वो हुजूर को देखकर ईमान नहीं लाए तो आप उनके ईमान लाने वाले उनसे बर्दाश्त होगा? ये वो नहीं बर्दाश्त होता उनसे। इससे पहले अर्ज किया गया था कि एक डॉक्टर है, उसकी एक किताब है, किस सिलसिले में है, दिमागी अमराज के सिलसिले में वो बहस कर रहा है, दिमागी मर्ज के बारे में वो बहस कर रहा है, यानी उनके जहनों में कितना जहर भरा हुआ है उनके दिलों में, इसका अंदाजा करने के लिए ये बात अर्ज की जा रही। तो बहस किस पे कर रहा है, टॉपिक है उसका दिमागी अमराज। उसमें वो कहता है कि एक मर्ज वो होता है जिसके अंदर बंदा होश के आलम में नहीं होता और वो हजियान बकता रहता है, होश के आलम में नहीं होता और हजियान बकता रहता है। मोहम्मद को भी यही होता था जिसको वो वही बोलते थे, जिसकी डॉक्टरी की किताब पढ़ाई जा रही, मौजू उसका मोहम्मद मोहम्मद की सीरत नहीं है, बहस आ गई है एक जहनी कैफियत की और मर्ज की, वो उसकी तशखीस में लगा हुआ है लेकिन उससे उसका जहर रहा नहीं जाता दिल के अंदर, तो वो गलता है फिर। इस तरीके से उन लोगों ने तारीख को तो उन्होंने इस तरह से मस्क किया हुआ है, यानी इस्लामी तारीख को, हमारी हिस्ट्री को हमसे लोग नहीं पढ़ते, उनके उनसे पढ़ते हैं, तो फिर वो तारीख के अंदर जहां जहां उनको मौका मिलता है सच्चा और झूठा वो उसमें दाखिल कर देते हैं, वो चीज उनके जहनों में बिठा देते हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई सोच भी सकता है कि इन्होंने शिर्क वाला कोई काम किया होगा? ये तक तारीखों में उन्होंने किया कि मोहम्मद और खदीजा ये पूजा करते थे, तो बोलो ये कहां से निकल गया इनके पास? इस किस्म का जहर उनके दिलों में होता है और लोग जाकर के हमारी तारीख हमारे उलूम उनसे पढ़ते हैं, तो फिर वो शुकूक व शुबहात के कांटे लेके आते हैं, खुद को भी चुभते हैं दूसरों को भी चुभाते हैं, उनको भी तकलीफ होती है और वो शुबहात को फैला के औरों को भी करते हैं। फिर हमारे साथ एक मसला ये है कि दूसरों से सवाल करने में झिझक नहीं होता, उलमा हक से सवाल करो बड़ा डर लगता है, वैसे तो अदब नहीं आता लेकिन सवाल करने में पूरा का पूरा अदब आ जाता है, भाई सवाल नहीं करना क्यों? झिझक की वजह से, हया की वजह से। तो फिर बाकी सारा रवैया भी हया वाला है उलमा के साथ, बाकी सारा रवैया भी अदब वाला है उलमा के साथ? नहीं है, सवाल पूछने में अदब है सिर्फ, शैतानी हथकंडा है ये कि जो शुबा आपको दीन के बारे में है वो पूछने नहीं देता कि ये कांटा निकले ना इसके दिल से, ये खलिश दूर नहीं हो इसके दिल से, तो शैतान पूछने नहीं देता। जब कभी कोई शुबा आए अपनी तारीख के बारे में, इस्लामी तालीमात के बारे में, हुजूर की किसी सुन्नत के बारे में, कुरान की किसी हुक्म के बारे में, अल्लाह की जात व सिफात के बारे में, अगर फौरन उसके जवाब का इंतजाम हो सकता है तो पूछ सकते हो, तो पूछना चाहिए। आपने कॉल कर लिया या किसी से आके मिल लिए या कोई मिलने के लिए मौजूद नहीं है, नजम नहीं हो सका तो औज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म है। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि तुमको शैतान वसवसों में डालेगा, शैतान बोलेगा कि इस चीज को किसने पैदा किया, उसको किसने पैदा किया, अल्लाह ने, उसको किसने पैदा किया, अल्लाह ने, उसको किसने पैदा किया, अल्लाह ने, तो फिर आखिर में वो सवाल करेगा फिर अल्लाह को किसने पैदा किया। जब ये सवाल आए तो हुज़ूर ने कहा औज़ु बिल्लाह पढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औज़ु बिल्लाह पढ़ने का मकाम। तो जब हमारे सवाल के जवाब का नजम हो सकता हो तो फौरी उसके उसकी तरफ कोशिश उसकी कोशिश करना चाहिए, वो ईमान की खलिश लेके, ईमानी हवाले से, अमल के हवाले से या इस्लामी हवाले से खलिश लेके मर जाने से बेहतर है वो खलिश दूर करके मरना, दिल से वो कांटा निकाल के मरना जरूरी है वो, ताकि इत्मीनान और ईकान यकीन हमको हासिल हो, जब अल्लाह से मिले तो उनकी ज़ात के और उनकी तालीमात के बारे में हमको शुबा नहीं हो, शरे सदर हो, बसीरत हासिल हो। सिरातल्लदीना अनअमत अलैहिम के हवाले से अर्ज किया जा रहा था कि कुरान कह रहा है उन लोगों का रास्ता जो नबी है, जो सिद्दीक है, जो शुहदा है, जो सालेह है, अइमा अरबा सारे के सारे नबी के अलावा बाकी तीन में से किसी न किसी में तो फिट होते हैं उनकी जिंदगियों को देखो, तो उनके रास्ते पे चलने वाले وہ صراط اللذینہ پہ چلنے والے ہوئے، انعمت علیہم والے راستے پہ چلنے والے ہوئے، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہوئے، شرک کے راستے پہ نہیں. یہاں سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ باطل فرقے بھی دلیل قرآن و حدیث سے ہی لاتے ہیں، اس لیے فتنہ زیادہ ہوتا ہے. باطل فرقے والا بھی یہی بولتا ہے کہ ہم بھی قرآن و حدیث سے ہی دلیل لیتے ہیں. لیکن آپ حضرات سے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ اہل حق کی دلیلوں کو سنو اور سمجھو. اب آپ دیکھیں اس طرف انہوں نے تقلید کو شرک کہہ دیا، تو انہوں نے نہ شرک کو سمجھا نہ تقلید کو سمجھا، تو یہ بات کر دی تھی. پھر قرآن کی آیت سے ہی یہ مطلب انہوں نے نکالا تھا. پھر آگے چل کے اگلی ہی آیت ان کے اس مفہوم کی تردید خود کر رہی ہے. سارے کی ساری چیزوں پہ نظر نہیں ہوتی، اس واسطے یہ چیزیں ہو جاتی. دوسرے صراط الذین انعمت علیہم میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سیدھا راستہ، اسلامی راستہ دو چیزوں سے طے ہوگا، ایک کتاب اللہ سے، کتاب و قرآن و حدیث سے، اور دوسرے قرآن و حدیث کے حامل اور قرآن و حدیث کے عامل افراد سے. ان دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، لوگ بھی اور کتاب. صرف کتاب نہیں، اس زمانے میں صرف کتاب کا فتنہ عام ہو رہا ہے. جتنے گمراہ فرقے بنے ہیں علماء نے سمجھایا اور بتایا ہے کہ ان دو میں سے کسی نے کسی ایک کو لیا، کسی نے کسی ایک کو لیا. دونوں کو جس نے بھی نہیں لیا اس کی طرف سے گڑبڑ ہوئی. وہ کیا ہے تفصیل اس کی؟ یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں جو واضح ترین ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان ہدایات پر چلنے والے کون ہیں یہ دیکھا جائے گا. پھر ان کے اوپر اعتماد کر کے، یعنی ان کے عمل کو دیکھ کر کے، ان کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، یہ دیکھنے کے بعد میں آگے قرآن و حدیث کی ساری چیزیں اتنی واضح تو نہیں ہے نا، تشریح طلب ہیں کچھ، تفصیل طلب ہیں کچھ، تو وہ باقی تحقیقات اور تفصیلات کے واسطے پھر ان لوگوں کی تحقیق پر اعتماد کیا جائے گا. صرف کتاب پر اکتفا کریں گے تو سمجھائے گا کون؟ صرف آدمی پر اعتماد کریں گے تو وہ آدمی رہے گا کب تک؟ اس لیے دو چیزیں ہیں، قرآن ہے جب سے اترا ہے تب سے، قیامت سے قریب جب وہ اٹھا لیا جائے گا تب تک وہ رکھا جائے گا، حدیث ہے تب تک وہ رکھی جائے گی، اور ہر زمانے میں اس کے مطابق چلنے والے لوگ، اس کی صحیح تشریح کرنے والے لوگ موجود ہوں گے. اور وہ کون لوگ ہیں ان کو جانچنے کے واسطے قرآن و حدیث میں معیار بتا دیا گیا، یہ لوگ ہیں، اور ساری امت جانتی ہے بنیادی طور پر کہ فلاں نیک آدمی ہے، فلاں نیک آدمی نہیں ہے، فلاں علم والا ہے، فلاں علم والا نہیں ہے. پھر جب ایک بار ان کے اوپر اعتماد کر لیا گیا تو آگے تحقیقات میں اب انہیں کے پیچھے چلنا ہے. صرف کتاب پہ بھی اکتفا نہیں کرنا ہے، صرف آدمی پر بھی اکتفا نہیں کرنا ہے. شروع میں کتاب کے ذریعے سے آدمی کو پہچانیں گے، پھر آدمی کے ذریعے سے کتاب کے جاننے کی کوشش کریں گے. یہ تفصیل ہوگی، یہ صراط مستقیم کا پورا پروسیس یہ ہوگا. اب گمراہ فرقوں کے اندر دیکھیں آپ کو یہی ملے گا. شیعوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلا فرقہ امت کا شیعہ، یہ روافض اور خوارج وہ انہیں کے دادا ابا اور دادا وہ بنتے ہیں. تو ان لوگوں نے صحابہ پر سے اعتماد اٹھایا، بلکہ دونوں پر سے. انہوں نے کہا کہ قرآن، ایک چوتھائی قرآن بکری کھا گئی، قرآن بھی محفوظ نہیں ہے ان کا. پھر صحابہ کے حوالے سے کہ صحابہ قابل اعتماد نہیں رہے، حضور کے بعد سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذلک، سوائے تین چار کے، سوائے چند کے، وہ سب مرتد ہو گئے. انہوں نے کتاب کو بھی چھوڑ دیا اور انہوں نے رجال کو بھی چھوڑ دیا. اس کو یاد رکھنے کے واسطے رجال بولتے ہیں، کتاب اور رجال. کتاب کا مطلب تو کتاب، رجال کا مطلب کتاب پہ عمل کرنے والے اور کتاب کا علم رکھنے والے افراد. تو ان لوگوں نے کتاب کو بھی چھوڑا، ان لوگوں نے رجال کو بھی چھوڑا، گمراہ ہو گئے اور بدترین گمراہ ہو گئے. اپنی ماں تک پر ان کو اعتماد نہیں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر. قرآن نے دو رکو ان کی برات میں، ان کی عفت میں، ان کی پاکیزگی کو بیان کرنے کے واسطے اتارے، ان کو اعتماد نہیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پہ تہمت لگی تھی تو حضرت تعالیٰ نے انتظام کیا تھا ان کی برات کا ایک بچے کے ذریعے سے، وشہید شاہد من اہلی، کہ وہ زلیخا کے خاندان کے ایک فرد نے گواہی دی تھی. وہ گواہی کا معیار یہ تھا، ان کا نہ قمیص ہو قد من قبل فصدقت، کپڑا دیکھو کہ کہاں سے پھٹا ہے، اس حساب سے پھر ڈیسیشن لے لینا کہ کس کی غلطی ہے، کس نے زیادتی کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی تو حق تعالیٰ یہاں پر بھی انتظام کر سکتے تھے، کسی اور کا نہیں. حق تعالیٰ نے دو رکو اتارے، دو رکو. قرآن کا ایک لفظ بھاری ہوتا ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، ایک لفظ، دو رکو پورے اتارے، پھر بھی ان کو ان کی عفت پر اعتماد نہیں ہے. کہتے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، باقی ازواج مطہرات کے ساتھ بھی یہی ہے سوائے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، یعنی صرف حضرت خدیجہ کو وہ مانتے ہیں، باقی کو نہیں. تو ان کو اپنی ماں تک پر اعتماد نہیں ہے، تو ایسے گندے لوگ ہیں، بدبودار لوگ بولتے ہیں ان کو. دوسرے اور فرقے دیکھ لیں ان کے بعد کے، معتزلہ کا فرقہ، پرانا فرقہ ہے وہ لیکن اس کے جراثیم آج تک موجود ہیں. معتزلہ کا فرقہ، ان کے پاس میں کتاب اللہ کو اپنے عقل سے پرکھتے تھے وہ لوگ، رجال سے نہیں. کتاب ہے پرکھیں گے اپنے عقل سے، رجال کو انہوں نے چھوڑ دیا، بہک گئے. उसके बाद दूसरे और फिरके आते गए। अब जो मौजूदा फिरके हैं उनको देख लीजिए, अहले हदीस का फिरका है ये भी यही काम करता है, क्या कुरान और हदीस ठीक है, तो फिर इनको समझाने वाले कहाँ जाए, नहीं उनके बगैर हम समझ लेंगे, रिजाल को इन्होंने छोड़ दिया गुमराह हो गए। मौदूदियत का फिरका, इन्होंने भी रिजाल को छोड़ा गुमराह हो गए। रजाखानियत बरेलवियत का फिरका, इन लोगों ने किताब को छोड़ा हुआ है, यानी कुरान और हदीस की गलत तशरीफ को भी ये कबूल कर लेते हैं जानते बूझते, क्यों, लोगों की अकीदत में, तो लोगों को तो अपना लिया, लोगों को तो पकड़ लिया, अफराद को तो पकड़ लिया, लेकिन किताब और हदीस को छोड़ दिया, कुरान और हदीस को छोड़ दिया। तो जब तक किताब यानी कुरान और हदीस और उससे जुड़े अफराद दोनों से हम नहीं जुड़ेंगे, उस वक्त तक सीधा रास्ता हमको नहीं मिल सकता। तो आज के सबक का खुलासा, आज के दर्स का खुलासा कि इस्तेआनत यानी मदद मांगना, ये बंदों से भी होता है खास सूरतों में और अल्लाह से भी होता है खास सूरतों में, और हर सूरत में अल्लाह से मदद मांगना है, जायज़ हो ना जायज़ हो ऐसा नहीं है, उसकी तफसील है। कुछ सूरतों में अल्लाह से भी मदद नहीं मांगी जा सकती, और दुआओं का जो निज़ाम अल्लाह की तरफ से हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और वास्ते से समझाया गया, सिखाया गया, वो हमको सीखना भी है, उसके मुताबिक अमल करना भी है। और जिस कदर दुआओं के निज़ाम में हमारे पुख्तगी आती है, वो ताल्लुक में अल्लाह का रास्ता है असल में। जैसे हम यहाँ से उठे बैठे, उठते बैठते हम बिस्मिल्लाह अगर पढ़ते हैं मिसाल के तौर पे, तो अल्लाह को हम याद करते हैं, खाना खाते हुए अगर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, तो हम हर वक्त में अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह के याद से अल्लाह का ताल्लुक बनता है, उसके साथ ताल्लुक हमारा मजबूत होता है, कुर्ब मजबूत होता है, उनकी इनायतें हमारी तरफ मुतवज्जे होती है, और हमारा दिल और हमारा हमारी जबान वगैरह उनके जिक्र के अंदर मशगूल होती है। तो दुआओं का जो निज़ाम है वो ताल्लुक माल्ला वाला निज़ाम है, और वो सारा का सारा इस्तेआनत के एक शिप के अंदर, एक जुमरे के अंदर आता है। और तीसरे हैं हिदायत, उसके कई दर्जे हैं कुरान हदीस में, जहाँ कहीं ये लफ्ज़ आए तो उसके दर्जे को समझना चाहिए कि यहाँ किस दर्जे में वो इस्तेमाल हो। और चौथे सिरात मुस्तकीम, ये वो रास्ता है जो आसान लफ्ज़ों में समझने के वास्ते, जो किताब और रिजाल दोनों से जुड़ा हुआ है, यानी किताब की तहकीक के मुताबिक अफराद को हम जांचेंगे जो उन किताबुल्लाह के उसूल पर और उसके मेयार पर पूरे उतरते हैं, फिर उनकी बताई हुई तहकीकात पर एतमाद करके उनके पीछे चलेंगे। यह है सिरात मुस्तकीम। फिर आगे इसको मनफी अंदाज से ज़ालिम के अंदर समझाया गया कि कौन सा रास्ता हिदायत का नहीं है और कौन सा रास्ता ज़लालत का है वगैरह। अल्लाह ताला ईमान की जड़ों को हमारे दिलों के अंदर पैवस्त फरमाए, कुरान फहमी हम सबको नसीब फरमाए, कुरान के दूसरे जो तकाज़े हैं उनको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। वा आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।